दूसरे से, ठीक है ना, इसलिए तलवा की बातें होंगी और कुछ खास खास भी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया कि मदारिस की अफसुरदा फिजा, अफसुरदा फिजा, ठंडी ठंडी, ठीक है, जज्बात ठंडे, अजाइम पस्त, कम हिम्मती, कम हौसला, छोटी छोटी सोचे, अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, वो तो जंगल का दरिंदा भी कर लेता है, पेट भर जाए वो तो मकड़ी का भी भर जाता है, अच्छा खा लूं तो शेर भी रोज गोश्त खाता है, अच्छा पहन लूं तो दरिंदा भी, बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट के अंदर से, माँ के पेट से ऐसे आते हैं कि गर्मी सर्दी के बाद एक जैसा और शानदार, घर अच्छा, बहुत सारे ऐसे दरिंदे हैं, घर ऐसा शानदार होता है, तूफान आए, सैलाब आए, उन घरों कुछ भी नहीं होता, वरना तो लॉस एंजलिस में, ठीक है ना, कैसे मोहल्लात जल गए, 35 मिलियन डॉलर का घर एक मिनट में तबाह हो गया, 35 मिलियन डॉलर, लेकिन दरिंदों के पास घर ऐसे होते हैं माशाल्लाह, तूफान आए, सैलाब आए, उन्हें घर कुछ नहीं होता, ऐसे मजबूत घर। फरमाया मदारिस की अफसुरदा फिजा, ढीले ढीले ख्यालात, जज्बात में गर्मी नहीं, ख्यालात में गर्मी नहीं, अजायम बस, हिम्मतें कमजोर, ठंडी ठंडी। मदारिस जो कभी ताकत और जिंदगी का मरकज थे, जिंदगी और ताकत के मरकज थे, यानी इतनी जिंदगी थी मदारिस में कि दुनिया को यहां से जिंदगी मिलती, और इतने ताकतवर थे यहां के फुजला कि लोगों को ताकतवर कर दिया करते थे, उनके अंदर जज्बात, हरारत, अजाइम, हौसला, हिम्मत, ठीक है, सब में करंट भर देते थे। पावर हाउस में बिजली अच्छी हो तब हर जगह बिजली अच्छी आएगी ना भाई, ठीक है ना, वहां की फ्यूज उड़े हुए तो फिर क्या होगा, फिर तो बाहर बल्ब भी नहीं जलेगा, ठीक है, पावर हाउस जो है बिजली का अगर ताकत का मरकज होगा तो बाहर बिजली तक तकसीम होगी ना, ठीक है, और वहां मसला खराब है, बाहर फिर क्या हाल होगा। फरमा मदारिस जो कभी ताकत और जिंदगी का मरकज थे, जहां इनकलाब अफरी शख्सियतें पैदा होती थी, वो मायूसी, अफसरदगी, एहसास कमतरी का शिकार है, आज मदारिस की तादाद और इनके तलबा की तादाद, दरसी किताबों की तादाद, कुतुब खानों के मंदरजात की तादाद, वज़ाइफ की तादाद बहुत बढ़ गई है, मगर जिंदगी की नब्ज सुस्त, कल्ब की धड़कन कमजोर, कोई हसास दर्द मिंद कभी कभी इस तरफ निकल जाता है तो इसका दम घुटने लगता है, नमक की कान में ये भी जाके नमक, बर्फ के ठंडे बुलाकों के अंदर ये बैठ जाए तो ये भी क्या हो जाए, क्या हो जाए, ठंडा है, इतनी गर्मी लेकर गया ना बाहर से और वहां जाकर देख फिजा इतनी ठंडी कि ये भी ठंडा हो गया कुछ ऐसे के बाद, एक साल के बाद नॉर्मल हो गया, बड़े जज्बात थे, मैं यूं कर लूंगा, मैं यूं कर लूंगा, فضا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، یہ بھی کیا کہتا ہے، بس مقبول آ جاؤں، ایسا تو اللہ کیا مقبولیت ہے. کتب خانے، مندرجات، مذاہب کی تعداد بہت اضافہ، مگر زندگی کی نبض سست، قلب کی دھڑکن کمزور، کوئی حساس دردوین کبھی اس طرف نکل جاتا ہے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے. وہ اس باہر کاہل کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. پیغام جو اس کے اندر ہے وہ اس نے تیرے اندر کچھ نہیں پیدا کیا، پڑھ تو لی تھی، امتحان بھی دے دے گا، پاس بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا جو پیغام ہے جو ایک شخصیت کو کھڑا کرتا ہے، طاقتور پیغام، وہ کہیں نہیں. لیکن اب تو مدارس کے حق میں کسی طوفان سے آشنا ہونے کی دعا کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ آج مدارس میں طوفان کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن یہ باہر کے طوفان کے تھپیڑے اور موجے، باہر کے طوفان کے تھپیڑے اور موجے، باہر جو پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے، باہر جو میڈیا چل رہا ہوتا ہے، باہر جو سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے، باہر جو سطحی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ طوفان، اندر بھی اس کے اثرات. بجائے یہ کہ یہ اثرات ڈالتا، یہ باہر کے اثرات لیتا ہے. جب جسم کمزور ہوتا ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے، جسم کیا کرتا ہے، باہر کی جراثیم اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، کمزور جو ہے. اور اگر طاقتور ہو اس کے اندر قوت مدافعت ہی اتنی ہوتی ہے کہ جراثیم لگنے سے پہلے مر جاتا ہے. تو جب اندر کمزوری ہو گئی تو باہر کی سطحی تحریکیں، باہر کے سارے کچرے، اس کے اثرات اندر بھی، چار دیواری کے اندر بھی نظر آتے ہیں. ذہنی انتشار، فکری انتشار، باہر کی سوچ اور فکر آج کے طلباء میں، اور اس سے وہ مانوس ہو رہا تھا، متاثر ہو رہا ہوتا. لیکن یہ باہر کے طوفان کے تھپیڑے اور موجے جو مدارس کے در و دیوار سے ٹکرا رہی ہیں، یہ باہر کے ہنگاموں اور سطحی اور عوامی تحریکات کی صدائیں بازگشت ہیں، جس میں ہمارے مدارس کے طلباء کا مقام ماز نقال اور اعلی صوت کا ہے. نقال ہے جو باہر سنتا ہے، اس کے اثرات لیتا ہے، ویسے کرنے لگتا ہے، ویسے کہنے لگتا ہے، جراثیم جلدی اس کے اندر اثر انداز ہو جائے، کمزور جو ہے. دنیا کا امام تقلید اور پیروی کے مقام پر، حالانکہ یہ تو امام تھا لیکن کیا بن گیا، مقتدی بن گیا. کہ زمانے کے اندر جو چلن ہے یہ اس کا پیروکار بنے، حالانکہ زمانے کا رخ اس نے پھیرنا تھا، اس لیے کہ یہ امام ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، زمانے کے چلن کے ساتھ یہ اس کا پیروکار ہے. دنیا کا امام تقلید اور پیروی کے مقام پر ہے، وجعلنا منكم ائمة، ہم تمہیں امام بنائیں، یہدون بامرنا، لیکن شرط ہے، اس امامت اور قیادت کے لیے دو خوبیاں ہونی چاہیے، لما صبروا، نمبر ایک کہ تمہارے نفس پر جو بھی ناگواری ہو اور تمہیں اپنے نفس کے خلاف چلنے کی پوری تمہیں قدرت ہو، صبر اس کا نام, قربانی, ناگواری, ٹھیک ہے نا, صبر. چاہے خواہشات کے خلاف کتنی خواہشات ذبح کیوں نہ کرنے پڑے, اور چاہے نفس کی کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے, لیکن اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ یہ نفس کو قابو کر لیتا ہے, صبر. اور دوسرا, وکانو بآیاتنا یوقنون, اللہ کے پاس جو خزانے ہیں, اللہ کے پاس جو رزق ہے, اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں, اس پہ یقین ہو, اس کی قدرت پہ, اس کے خزانوں پہ, اس کے نظام پہ, اس کے غیبی سلسلے پہ, یہ امام بنتا ہے. اس لیے کہ یہی وہ امام ہے جو اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق پہ تقسیم کرتا ہے. اگر یہ یقین نہ ہو تو یہ خود بندوں سے لینا شروع کر دے گا, تو بندوں میں تقسیم کیا کرے گا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کی تفسیر ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ. یہ ہمارا عقیدہ تو ہے لیکن اس عقیدے پہ یقین نہیں, یہ بات ہمارے خیالات میں نہیں. عقیدے کیا آتا ہے بس, یہ بڑا افسوسناک منظر اور بڑی دل خراش حقیقت ہے کہ جو تحریکیں اور دعوتیں اور جو ہنگامے اور شور اور جو انتشار اور اضطراب اور جو تنظیمیں اور طریقہ احتجاج آج عصری درسگاہوں میں اور دنیاوی تعلیم گاہوں میں نامقبول ہو رہے ہیں, وہ پیش فرسودہ ہو چکے ہیں, وہ ہمارے مدارس میں اب باریاب ہو رہے ہیں, اور جن کو زمانہ کا محتسب, اپنے عصر کا امام اور خود صاحب دعوت اور صاحب مقام ہونا چاہیے تھا, وہ لادینی درسگاہوں کا متبع اور مقلد ہونے پہ فخر کر رہا ہے. لادینی فخر محسوس کرتا ہے. وہ اپنے اثر کا امام اور خود صاحب دعوت صاحب مقام ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ لادینی درسگاہوں کا متبع اور مقلد ہونے پر فخر کر رہے. کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت, وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. وہ کم عقل لوگ زمانے کے پیروکار بن گئے. آج مدارس کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا ذہنی تعاون بڑھتا ہوا احساس کمتری ہے, بڑھتا ہوا احساس ہے جو اندر سے جیسے درخت کھایا جاتا ہے, یہ کھایا جا رہا. کسی ادارے کو اگر یہ گہن لگ جائے تو پھر اس کی زندگی محال. احساس ہے کمتری, حالانکہ جو جوہر آپ کے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں, لیکن اس جوہر کا مجھے احساس کتنا ہے. مسئلہ یہ ہے, میں تو کہیں اور دیکھ رہا ہوں اور خزانہ میرے گھر میں پڑا ہے. جو زندگی گزارنے کے حقائق آپ کے پاس ہیں اور ان حقائق پر جو کامیابی ہے, وہ دنیا کے پاس حقائق نہیں. جو کامیاب زندگی کی سچائی آپ کے پاس ہے, وہ دنیا کے پاس تو نہیں ہے, لیکن مجھے اس سچائی اور حقائق کا اندازہ نہیں. کیا دولت پڑی میرے پاس؟ مثلا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, یہ حقیقت تو آپ کے پاس ہے اور یہ سچائی تو آپ کے پاس ہے کہ جو آدمی یہ زندگی لے کے آئے گا, اللہ کا وعدہ ہے اسے حیات طیبہ ملے گی. ساری دنیا مزے کی زندگی ڈھونڈ رہی لیکن مل نہیں رہی, وہ تجربوں پہ جا رہی ہے, مشاہدے پہ جا رہی ہے, کہانیوں پہ جا رہی ہے, لوگوں کے باتوں پہ جا رہی ہے. سچائی کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. اس لیے آج دنیا ایجادات کر کر کے مزے کی زندگی کرنا چاہتی ہے لیکن مزے کی زندگی اور دور ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس سچائی نہیں, سچائی آپ کے پاس ہے لیکن مجھے اس سچائی پہ خود یقین نہیں ہے. یہ مسئلہ عزیزو, آپ احساس کمتری کا کیوں شکار ہو؟ دوسروں کا احساس کمتری ایک نفسیاتی مرض ہے, مگر آپ کا احساس کمتری دینی کمزوری اور اپنے عقیدے پہ کمزور یقین اور ضعف ایمان کی دلیل. اگر آپ کے اندر احساس کمتری ہے تو سمجھو آپ کا اللہ سے تعلق نہیں, آپ کا اللہ کی ذات پہ اس کے صفات پہ صحیح یقین نہیں, آپ کا عقیدہ بہت کمزور ہو گیا. جس کے نتائج بہت سنجیدہ اور دور رس ہیں, انبیاء کے نائبین اور علوم نبوت کے حاملین کو اپنی کمتری اور حقارت کا احساس ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نبوت کے مقام سے ناشنا ہے. جو اللہ نے نیابت رسول کا منصب دیا ہے وہ ہے کہ اس منصب سے کیا ہے, ناشنا ہے. میں اس اندازہ نہیں, کیا عظیم مرتبہ ہے, کیا عظیم دولت ہے, اور یقین سے خالی. آپ کے پاس جو دولت ہے اس سے دنیا کا دامن خالی ہے, اور لیکن آپ کیا کہتے ہیں, ہمارا دامن خالی ہے, نہ گاڑی ہے, نہ پیسہ ہے, نہ گھر ہے. جو آپ کے پاس دولت ہے دنیا اسے کیا ہے, دنیا کا دامن اسے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا دامن خالی ہے, نہ گاڑی ہے, نہ پیسہ ہے, نہ گھر ہے. کتنا الٹا ہے مسئلہ. یہ آپ کے سینے میں علوم نبوت ہے اور وہ حقائق ہیں جو دنیا سے گم ہو چکے, وہ سچائی ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے, اور جن کے گم ہونے سے آج عالم فساد زدہ ہے, اور جس سچائی کے گم ہونے کی وجہ سے دنیا میں آج کیا ہے, اندھیرا ہے. پوری دنیا میں آج زندگی نہیں, خودکشیاں ہیں, طلاقیں ہیں, ناجائز اولادیں ہیں, بے سکونی ہیں, خاندان گھر سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, زہری چمک دمک سے دھوکا نہ کھانا ہے. آج دنیا میں اندھیرا ہے, اضطراب, انتشار, شر فساد اپنے اپنے ان سادہ کپڑوں, ان حقیر جسموں اور ان خالی جیب و دامبر پہ نظر نہ کریں. کیا کہنا حضرت, آپ اپنے ان سادہ کپڑوں, ان حقیر جسموں اور اس خالی جیب اور دامن پہ نظر نہ کریں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سینہ کن دولتوں سے بھرا ہوا, قرآن حدیث کا خلاصہ, فقہ, یرفع اللہ بھی اقواما ہے. اس قرآن کے ذریعے ہم بلند مقام ادا کرتے ہیں, اونچا مرتبہ دیتے ہیں, یرفع اللہ بھی اقواما. تو آپ اپنے ان سادہ کپڑوں اور ان حقیر جسموں اور اس خالی جیب پہ نظر نہ کریں, جیب میں کچھ ہے ہی نہیں, ممتاز نہ ہو تو وظیفہ بھی نہیں ملتا. آپ دیکھیں کہ آپ کا سینہ کن دولتوں سے معمور اور آپ کے اندر کیسا بدر کامل مستور ہے. آپ یاد رکھیں, حقارت اور ذلت کا تعلق انسان کے اندر سے. اگر میں اپنے آپ کو عقیر سمجھوں یا دنیا مجھے عقیر سمجھے, اور اگر اپنے آپ کو مجھے اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اتنا مرتبہ دیا ہے تو دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی. حقارت اور ذلت کا تعلق کس کا ہے؟ انسان کے اندر سے ہے.
لوگ مجھے پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہوں؟ ارے وہی سمجھتا ہے جو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے, وہی سمجھتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کو خوش نصیب سمجھے گی. لیکن اگر آپ اس راستے پہ چل کے اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں, دنیا آپ کو بد نصیب ہی سمجھے گی. حقارت ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے. احساس حقارت نتیجہ انسان کے شک اور شبہ اور ذوف اور تذبذب اور خود شناسی کی فقدان کا. انسان خود اپنے آپ کو حقیر اور بے مایا سمجھتا ہے اور اس کو دھوکا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں, حالانکہ خود اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے. اپنی ذات کی خود عزت کرو, اس لیے اگر تم اپنی نگاہ میں ذلیل اور بے وزن ہو جاؤ گے پھر دنیا میں تمہیں کوئی بھی عزت کرنے والا نہیں ملے گا. عزت نفس کی اطاعت کرو. ہم اس دولت کو دنیا کے خاطر کیوں رسوا کریں؟ ہم اپنے اس بلند مقام کو چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر کیوں خراب کریں؟ خوددار بنے, اپنے آپ کو عزت دے. ہمیشہ وہ آدمی جو یوں عادت رکھتا ہے رسوا ہو جاتا ہے, ہمیشہ جو آدمی یوں عادت رکھتا ہے وہ عزت پاتا ہے. کبھی یوں ہاتھ نہ ہو, بلکہ اللہ کے نبی فرمایا کرے کہ کوئی آدمی پریشان حال ہے, کھانے کو لیے نہیں ہے, لیکن پھر بھی اپنا معاملہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں رکھتا. اللہ ایک سال کی روزی اس کی اپنی ذمہ لے لیتے ہیں. یہ تو وہ جسے گھر میں کچھ نہیں ہے, ایسا تو شاید ہی کوئی آج دنیا میں ہو. دوستو مجھے یقین ہے کہ ہم حقیر نہیں ہیں, صرف احساس حقارت کے مریض ہیں. اور یہ احساس حقارت ہماری خود ناشناسی اور خود فراموشی پر مبنی, اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اپنے مقام سے باخبر ہو جائیں, اپنی دولت اور سرمایہ کا صحیح جائزہ لیں, نگاہوں کی تبدیلی سب ہماری نگاہ کی تبدیلی کے تابع ہے. جیسی ہماری نگاہ ہوگی لوگوں کی نگاہ بھی ویسی ہوگی. ہاں, جس سے ہماری یہ نگاہ بدلی دنیا کی نگاہ بھی بدل جائے. اور حقارت کا یہ محیب سایہ جو ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہے اور ہم کو ڈرا رہا ہے کافور ہو جائے گا. کہنے والے نے کچھ غلط نہ کہا, اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو تیری صفہ انس و جن تو ہے امیر جنون, پھر تو سب کا امیر بن جائے گا. زندگی کی عزت خودداروں کے دم سے قائم ہے. زندگی کی عزت کسے؟ خودداروں کے دم سے قائم. خوددار آتا ہے, عزیزان گرامی, اس زندگی کی بقا تسلسل کے لیے جس طرح غذا اور لباس کی ضرورت ہے, اس زندگی کی تسلسل کے لیے جس طرح غذا اور لباس کی ضرورت ہے, مادی ساز و سامان کی ضرورت ہے, اور لوگوں نے اس کا ذمہ لیا ہے, کس طرح زندگی کے فروغ اور وقار اور انسانیت کے شرف اور اعتبار کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس مادہ پرست خدا دنیا میں وقتاً فوقتاً پیغمبرانہ خودداری اور دنیا کے پیمانوں سے انکار اور حقارت کا بھی اظہار ہوتا رہے، اور کسی گوشے سے یہ صدا بھی آتی رہے، اتمدون نہیں بیمار، کیا تم ان تنخواہ کی لالچ دیتے؟ کیا تم مجھے وظائف کی لالچ دیتے؟ کیا تم مجھے پیسوں سے خریدنے جاتے؟ کیا تم مجھے گھر دے کر میری زبان بند کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں دنیا کی چیزیں دے کر مجھے اپنے کام سے معروم کرنا چاہتے ہو؟ یہ پیغمبرانہ خودداری ہے۔ اتمدوننی بمال، مجھے مال کی لالچ دیتے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاک، جو میرے پاس حضور میں نبوت ہے اور جو میرے پاس علم الہی ہے، اللہ کا دیا بہت بہتر، کہ تمہارے پاس ہے مجھے سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پیغمبر آپ کو داری، یہ آواز آنی چاہیے آپ کے اندر سے۔ جب کوئی دنیا آپ کو مادیت کی لالچ دے تو آپ کے اندر سے آواز یہ آئے، تو کیوں نہیں بیمار، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی بھی باطل فرقہ لے لے گا، کوئی بے دین آدمی اپنے دستہ بازو بنا لے گا۔ وہ مطمئن ہے با صلاحیت مدرسے سے بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے تنخواہ بڑی ملے گی، میرا کام کرنا شروع کر دے گا، اس کی ماہانہ تنخواہ بڑی ملے گی تو یہ کیا ہو، کام کرنا شروع کر دو، پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں، کیوں نہیں جاؤ گے مدرسے والے، تو دیتے کچھ نہیں، اگر وہاں نہیں جائیں تو کہاں جائیں گے؟ مدرسے والے انہیں کا تمہارا ذمہ لیا ہوا ہے، انہیں تنخواہ دے، انہیں کا اس لیے پڑھا ہے کہ لوگ تمہیں تنخواہیں دیں، تم نے تو اس لیے پڑھا ہے کہ اگر دنیا میں مجھے لقمہ بھی نہ ملے کھانے کے لیے تب بھی میں دین کا کام تو کروں، وہ تو میرے محسن ہیں کہ دین کی کھیتی اپنی اچھی کر رہا ہوں اور وہ تیری ضروریات ہی پوری کر رہا ہوں، دین کی کھیتی تو میری اپنی سرسبز ہو رہی ہے اور وہ اسے وظیفہ بھی دے رہے ہیں، تو میرے محسن ہے، تو اگر مال کی لالچ نہیں نکلے گی بھائی تو پھر ہم میرے کو بھی خرید لیں گے، کوئی پلاٹ کی لالچ دے گا، تو گھر کی لالچ دے گا، تو کوئی تنخواہ کی لالچ دے گا، یہ پہلے زمانے میں صرف عصری تعلیمی اداروں کے اندر یہ بیماری موجود ہوتی کہ وہ پڑھتے تھے اور قابل بنتے تھے اور پھر وہ دنیا والوں کے ہاتھوں میں بکتے تھے، چاہے خریدار کون ہو، ہندو ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے خریدار خانی کیوں نہ ہو، اور چاہے خریدار رافضی ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے خریدار غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ بکتا تھا۔ تو پہلے بیماری کس کی تھی؟ عصری تعلیمی اداروں اور مارکیٹ میں بھی ہو، چاہے مارکیٹ میں خریدار کوئی بھی ہو، بس مہنگا بکنا چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ یہ مادیت کے اس دور میں یہ بیماری ہماری دینی درسگاہوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی، جہاں تنخواہ اچھی ملے گی ہم وہاں امامت کریں گے، ہم وہاں دیا کام کریں گے۔ قاسم النوطوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں قاسم العلوم نے نواب بہاولپور نے نواب بہاول پور میں یونیورسٹی بنائی، نواب تھا، شاندار یونیورسٹی، جب یونیورسٹی بنائی تو نواب کے دائیں بائیں لوگوں نے کہا کہ یونیورسٹی تو بنا لی
لیکن اس کے لیے آپ کو ایک آدمی لانا پڑے گا جس سے علم کے شوقین اطراف عالم سے آئے. اس کے لیے ایک بزرگ ہے, ان کا نام محمد قاسم ہے اور وہ ہندوستان میں, ان کو لاؤ. نواب نے کہا میری دولت کی تجوریاں جو ہے وہ کھلی, اتنا مرضی اس میں خرچ کر, بس تم اسے لے آؤ, بڑی سے بڑی تنخواہ دو. حضرت کو اس زمانے کے اندر وہاں ملتی تھی 3 آنے تنخواہ. کتنی؟ 3 آنے. اور اس نے کہا کہ 3 لاکھ دے دو. اس زمانے میں 3 لاکھ کا مطلب 3 ارب. اور یونیورسٹی بھی بڑی, ایک وفد گیا حضرت کے پاس, کیا حضرت یونیورسٹی بنی ہے, بہت شاندار لائبریری ہے, بہت نواب صاحب نے بنائی ہے, اور آپ کا اتنا وظیفہ بھی ہوگا, بڑی خدمت بھی ہوگی, آسانی بھی زندگی میں ہوگی. حضرت نے سر جھکایا, ہوا سر اٹھایا اور فرمایا بھائی مجھے یہاں سے 3 آنے ملتے ہیں, ایک آنا اپنی والدہ کو دیتا ہوں, ایک آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں, اور ایک آنا دارالعلوم دیوبند, دیوبند کی بستی کے جو غریب ہیں ان میں تقسیم کرتا ہوں. اب جب اتنے پیسے مل جائیں گے تو میرا خرچہ تو ایک آنا, میرے اماں کا خرچہ بھی ایک آنا, باقی غریبوں کو تلاش کرنے میں بڑا وقت ضائع ہوگا, اس لیے 3 آنے ہی صحیح. یہ اس وفد کو اچھی طریقے سے رخصت کر دیا, ورنہ حقیقت میں آواز یہ تھی اتمدون نہیں بیمار, تو مال کی لالچ دیتے. تم ہمارے سامنے مال بھی کرتے ہو. یہ تھے ہمارے بزرگ جس کی برکت سے یہ مدارس دینیہ کا مبارک سلسلہ آج تک جاری اور ساری. یہ بزرگوں کی قربانیاں تھیں میرے پیارے, روکھا سوکھا کھا کے دینی علوم کی خدمت کی ہے, روکھا سوکھا کھا کے دین کا تشخص بچایا ہے. ہمارے مدارس میں صرف علوم نہیں پڑھائے جاتے بلکہ وہ علوم اس کا تشخص زندہ بھی کیے جاتے. یہ قربانی ہے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ لاہور آئے تو علامہ اقبال زندہ تھے, حضرت کو پتا کہ بزرگ آئے ہیں ہندوستان سے. علامہ اقبال نے خود لکھا کہ میں شاہ صاحب سے ملنے کے لیے گیا, شاہ صاحب تھے بھی کشمیری خوبصورت اور پھر تقویٰ اور تقوی کا نور, پر میں میرا پہلی زیارت یہ ہے کہ اس کے ہاں بڑے آزاد ماحول تھا شروع میں اقبال کیا, پینے پلانے والے اس کے گھر میں آیا کرتے تھے, چلتے تھے سب کچھ. تو اللہ نے اس کے بڑا کام لیا اور بڑے اللہ والے بنے. تو اقبال کہنے لگا کہ جب میں نے پہلی زیارت کی میں نے کہا یہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا, تو پھر میں دل میں خواہش آئی کہ حضرت کو اپنے ہاں ناشتے بھی بلاؤ, حضرت کو ناشتے کی دعوت دیں. اب حضرت بھی ہیرے کو پہچانتے تھے, یہ آدمی اگر کام کا بن گیا تو عمر میں کتنا فائدہ ہوگا. حضرت نے دعوت قبول کر لی. اقبال کہنے لگا میں نے دعوت تو دے دی لیکن پریشان ہو گیا کہ میرے گھر کے آنے والے لوگ, میرے گھر کے برتن, ہر قسم کی مخلوق میرے ہاں تو آتی ہے, اب میں ان برتنوں میں ان بزرگوں کیسے کھلاؤں گا. تو میں نے حضرت کے لیے خاص طور پہ نئے برتن لیے اور محلے کی سب سے نیک خاتون کو تلاش کیا جو حضرت کے لیے ناشتہ تیار کرے. اس زمانے میں ایران میں شاہ ایران کا زمانہ تھا, اس کا شاہ ایران بادشاہ تھا, اس نے اقبال کو ایک کتاب دی تھی فارسی میں اور اس کا ترجمہ کرنا تھا اردو میں, اور اس کا انعام رکھا تھا 500 اشرفیہ. کتنی؟ 500 اشرفیہ. شاید شاہ صاحب کو دارالعلوم دیوبند میں پوری زندگی اتنی تنخواہ نہیں ملی ہوگی, اتنی بڑی قیمت تھی اس زمانے میں. اقبال کہنے لگا جب ناشتہ ہو گیا تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب کو کوئی ہدیہ دے دوں, اور تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی, تو مجھے وہ کتاب شاہ ایران کی نظر آئی. میں نے شاہ صاحب سے کہا حضرت آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے گا, اور میں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا انعام یہ آپ لے لیجیے 500 اشرف, اور آپ کی ترجمہ کرنا تو مسئلہ ہی نہیں. اقبال کہنے لگے, شاہ صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر فرمانے لگے اقبال جتنی دیر میں اس کا ترجمہ کروں گا اتنی دیر تک میں اپنی نبی کی حدیث نہ پڑھا لوں. تو اچھے انداز سے اس کو بھی معذرت کر لی, لیکن حقیقت میں جواب کیا تھا, اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتا. ہر کی باتیں کرتے ہیں, بہت معمولی چیز ہے. جس روز یہ صدا بالکل بند ہو جائے گی, یہ صدا کیا ہوگی, بالکل بند ہو جائے گی, اور علم کی بھی قیمت لگنے لگ جائے گی, علم کی بھی قیمت لگنے لگ جائے گی, اور اتمدوننی بمال یہ صدا بالکل کیا ہو جائے گی, بند ہو جائے گی, تو ساری دنیا نیلام کی منڈی بن جائے گی کہ ہر آدمی بکتا ہے. ساری دنیا کیا ہو جائے گی, نیلام کی منڈی بن جائے گی کہ ہر آدمی کیا ہوتا ہے, بکتا ہے. فرق یہ ہے کوئی کم قیمت بکتا ہے کوئی زیادہ مہنگا بکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, طالب علم بنو, فاضل بنو, خوددار بنو, اللہ سے لینے والے بنو, مخلوق سے. مخلوق کے سامنے جب سوال ہوگا بے قیمت ہو جاؤ گے, بے قیمت ہو جاؤ. اللہ کے ہاں ہمیشہ سوالی بن کے رہو گے, ٹھیک ہے نا, بڑی عزت ملے گی, بڑی عزت ملے گی. اور جب تک اللہ سے لینا نہیں آئے گا, مخلوق سے بے نیازی بہت مشکل, مخلوق سے استغنا بہت مشکل. زندگی کی ضروریات تو لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے بھائی. ناشتہ کر لو, پھر آرام کر لو, جانا ہے تو